ناظرین السلام علیکم، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس پر لازم قرار دی گئی ہے۔ اس کی ایک پوری تاریخ ہے جو کہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے مناسک کیا ہیں اور ان مناسک کی حکمتیں کیا ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ حج جو ہے اس کی تاریخ ہمیں کہاں سے ملتی ہے، جو معلوم تاریخ ہے وہ کہاں سے ہمیں اس سے ملتی ہے؟
عرب کی قدیم تاریخ کا جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں جس طرح دوسری معلومات ہم کو ملتی ہیں اسی طریقے سے حج کے بارے میں بھی معلومات مل جاتی ہیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ روایت قائم رہی، عرب حج کرتے تھے۔ اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی اسی طریقے پر حج کیا ہے جس طریقے سے اب ہم حج کرتے ہیں۔ سیدنا اسماعیل کی اولاد ہمیشہ حج کرتی رہی، گرد و پیش کے قبائل بھی آتے رہے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں جو کچھ بھی مواد ہمیں میسر ہے، ان کی شاعری بھی ہے، ان کے خطبات بھی ہیں، ان کی تاریخی روایات بھی ہیں، ان سے اس کی تاریخ معلوم ہو جاتی ہے۔ ہماری امت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے بعد یہ ایک سنت کی حیثیت سے جاری ہے، اس طرح نسلاً بعد نسلاً جو کچھ حضور نے کیا اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ پھر قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جگہ جگہ حج کا ذکر ہوا ہے، جہاں جہاں ذکر ہوا ہے وہاں اس کی تاریخ کی طرف بھی بہت معنی خیز اشارات ہوئے ہیں، کیونکہ یہود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعلق مکے سے کاٹ دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے تورات میں بھی تمام تحریفات اسی پس منظر میں کی ہے، تو قرآن مجید نے ان کا پردہ چاک کیا ہے اور جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ یہ تاریخ کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے حکم دیا گیا تھا کہ اس گھر کو آباد کریں، انہوں نے کیسے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں، اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو کیسے یہاں آباد کیا تھا، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں بھی بیان ہو گئی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ تاریخ کا بھی ایک مستند ترین ماخذ۔
اچھا جاوید صاحب، تاریخی روایات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی، تو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں جو پیغمبر آئے ان میں کوئی عمرے کی یا حج کی کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی؟
یہ بات ہم پوری قطعیت سے نہیں کہہ سکتے، نہ یہ بات قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان ہوئی ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اتنا البتہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، اس کی عمارت ڈھہ چکی تھی، لوگ جہاں جہاں گئے تھے اس کے گرد و پیش سے تو اس کے پتھر بھی ساتھ ہی مقدس سمجھ کر لے گئے تھے۔ وہ آخری پتھر جو بچا ہوا تھا وہ وہی ہے جو حجر اسود کے طور پر نصب کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ سے بھی اس کی دلالت محسوس ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ اصل بنیادیں کیا ہیں، انہوں نے انہی بنیادوں کے اوپر اس کو دوبارہ اٹھایا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا وہ سب پردہ غیب ہے، قطعیت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ روایات ہیں جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور اصلاً اگر آپ غور کیجئے تو وہ پری ہسٹورک دور ہے،
بالکل صحیح،
یعنی وہ زمانہ ہے ما قبل تاریخ ہے، اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو اس سے پہلے زمانے کی ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی معلومات سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم تورات کو دیکھیں، بائبل ہسٹری کو دیکھیں، اسی طرح قرآن مجید کو دیکھیں، تو اس میں ایسی کوئی بات معلوم نہیں۔
جاوید صاحب، اس کا حج کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان اگر وہ صاحب استطاعت ہوں تو اس گھر کی زیارت کریں ایک مرتبہ زندگی میں؟
تمام عبادات کو سمجھ لینا چاہیے وہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے ساتھ جو مختلف تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ماں کا تعلق ہے، باپ کا تعلق ہے، اجزاء اقربا کا تعلق ہے، دوستوں کا، احباب کا تعلق ہے، ہمارے وطن کا تعلق ہے جہاں ہم نے جنم لیا ہے، تو ہم اس تعلق کا کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ تعلق محکم رہے، پوری طرح قائم رہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی یاد ہمارے ذہن میں تازہ رہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس تعلق کے جو کچھ بھی احساسات ہیں وہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی منتقل کریں۔ تو اس کے لیے ہم دو طریقے اختیار کرتے ہیں، یا تو زبان سے کوئی الفاظ ادا کریں،
ٹھیک،
یا علامتوں کے ذریعے سے اپنے اس تعلق کا اظہار کریں۔ اسی طرح ہم معانقہ کرتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہم کسی کا ماتھا چوم لیتے ہیں، شفقت کے، جذبات کا اظہار کرنے کے مختلف طریقے ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ یہ جو عبادات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے،
بالکل،
تو ہم اپنے اس تعلق کو علامتوں ہی کے ذریعے سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ نماز کیا ہے، یعنی ہم کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں،
یہ اپنی عاجزی کا اعلان ہے،
ہم سجود کر رہے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت پرستش کا جو جذبہ کسی بھی ہستی کے لیے ہو سکتا ہے اس کا علامتی اظہار ہے. روزہ کیا ہے؟ ہم مجسم اطاعت بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق پرستش کا بھی ہے، اطاعت کا بھی ہے. ہم نماز کے ذریعے سے اس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ہم روزے کے ذریعے سے اطاعت کے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہمارا تعلق حمیت و حمایت کا بھی ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. اب اس حمیت و حمایت کی ایک تاریخ، وہ تاریخ قرآن میں بیان کی، وہ تاریخ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو مخلوقات کو حکم دیا گیا، جو اس وقت ذی شعور مخلوقات تھیں جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہوگا. وہ جنات کا بھی امتحان ہوا اور فرشتوں کا بھی. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی دلیل بھی دی، یہ کہا کہ خلقت من نار و خلقت من طین، اس کو آپ نے گارے سے پیدا کیا، کیچڑ سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے. تو گویا اس نے تکبر اختیار کر لیا، وہ سرکشی کے ساتھ خدا کے مقابل میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اب یہ جو تم نے مخلوق بنائی ہے، میں اس مخلوق کو گمراہ کروں گا، میں انہیں شرک کے طریقے سکھاؤں گا. یہ اس کا چیلنج قرآن میں بیان ہوا.
ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تم یہ کام کرو، میرے جو سچے بندے ہیں ان پر تیرا جادو نہیں چل سکے. اس سے ایک کشمکش کی ابتدا ہوئی، یعنی آدم کے مابین اور ابلیس کے مابین. یہی کشمکش ہے جس میں در حقیقت ہم جی رہے ہیں.
ٹھیک،
یعنی ہمارے اپنے نفس کے جو دائیات ہیں وہ جب ہمیں گمراہی کے راستے پر لے جاتے ہیں تو ابلیس فوراً تاخت کرنے کے لیے آ جاتا ہے. جب ہم سچائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہم پر سکینہ نازل کرتے ہیں، اس کی توفیق حاصل ہوتی ہے. اس سے وہ کشمکش وجود میں آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم اس کشمکش میں رحمان کے ساتھ کھڑے رہے، نہ کہ شیطان کے ساتھ.
صحیح،
تو رحمان کی طرف کھڑے ہو کر ہمیں شیطان کے خلاف جنگ کرنی. یہ جنگ ہے جو اصل میں دین کی پوری ہدایت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے.
ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جاوید صاحب، یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر، اور بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ہم مناسک کی طرف جائیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، آپ تو بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ جنگ ہے جس میں ہمیں رحمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے.
آدم و ابلیس کے مابین یہ جنگ کی پدا ہوئی. قرآن مجید میں کہا نا یہ کہ یہ تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن.
ٹھیک،
اب اس کے ساتھ تم برسر جنگ ہو. اس جنگ میں تمہیں ایک طرف کھڑا ہونا ہے یا پھر اس کا شکار ہو جانا ہے. اس کے نخچیر ہو کر جیو گے یا رحمان کے بندے بن کر جیو گے. تو یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک اظہار یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں، رحمان کے بندے بن کر رہے ہیں، سچائی کے ساتھ اس کے دین کو اختیار کریں، شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اس کی ترغیبات سے مفتو نہ ہوں، اس کے نخچیر نہ بنے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی بسر کرے. وہ ترغیبات دے تو ہم اس کو دین کی دعوت پیش کریں، الٹا نہ یہ کہ اس کی ترغیبات کا شکار ہو جائے، خواہ وہ شیاطین انس میں سے ہو یا شیاطین جن میں سے. تو ابلیس کے خلاف یہ جنگ جو ہے، یہی در حقیقت ہماری زندگی ہے. ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، شب و روز میں کیا کرتے ہیں، اسی جنگ میں مصروف ہیں.
تو گویا یہ جو اس جنگ کے لیے جب ہم رحمان کے ساتھ ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، تو اس کا علامتی اظہار یہ مختلف مناسک کے ذریعے.
میں وہی عرض کر رہا تھا کہ حج اصل میں اس جنگ کا علامتی اظہار. یوں سمجھ لیجیے کہ اس جنگ کو ایک تمثیل کا پیرایا دے دیا گیا. میں محض بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں.
جی جی.
کہ جیسے ہم اپنے افکار کو، خیالات کو، اپنے تصورات کو تمثیل یا ایک ڈرامے کی صورت دے دیتے ہیں. یہ محض بات سمجھانے کے لیے.
جی جی جی.
بات میں عرض کر رہا ہوں. تو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے آدم و ابلیس کی اس جنگ کی. یعنی آدم رحمان کے ساتھ کھڑا ہونے اور ابلیس کے خلاف برسر جنگ رہنے کا عہد کرتا ہے، اور پھر ایک تمثیل کے حصے کے طور پر یہ مناسک ادا کرتا ہے کہ اس کی حقیقت یہ. اسی وجہ سے اس کا کلمینیشن کیا ہے، اس میں شیطان کی علامتیں بنا دی گئی ہیں ابلیس کی.
جی.
ہم اس پر سنگ باری کرتے ہیں. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر وہ حقیقی جنگ وجود میں آ جاتی ہے علامتی طور پر. اور وہی حج کے مناسک ختم ہو جاتے ہیں.
یہ جو حج کے مناسک جب ہم ادا کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ کون کون سے مناسک ہیں جو کہ حج کا لازمی جز ہیں، جن کو ادا لازمی کرنا ہے، اور پھر شعائر اللہ کیا چیزیں ہیں؟
شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت. یہ وہی چیز ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کو علامتی اظہار کی صورت دی جائے گی تو اس میں کچھ چیزوں کو علامت کی حیثیت سے مقرر بھی کیا جائے گا.
ٹھیک ہے،
دیکھیے نا، مثال کے طور پر ہم نے تین ستون کھڑے کر دیے ہیں، تو وہی پتھر کے ستون.
بالکل صحیح،
لیکن اس کو آپ نے ایک علامت کی حیثیت دے دی کہ یہ ابلیس ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معبد آپ نے بنایا جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں, تو بیت اللہ ایک شعیرہ ہے نا, وہ گویا علامت ہے اس بات کی کہ خدا کی بندگی کے لیے اس گھر کو ایک مرکز کی حیثیت حاصل ملی گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو شاعر کہا جاتا ہے. بیت اللہ خود ایک شعیرہ ہے, حجر اسود ایک شعیرہ ہے, اس کا استلام ایک شعیرہ ہے. تو قرآن مجید جو بالکل علامت کے معنی میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور اسی کی جمع شاعر ہے, اور اسی کو شاعر اللہ یعنی اللہ کی مقرر کردہ علامتیں.
ٹھیک,
جیسے جھنڈا ہے تو یہ پاکستان کے لحاظ سے ہمارا شعیرہ ہے,
یہ ریاست کی علامت ہوتا ہے,
یہ اصل میں ریاست کی علامت ہے, ریاست کے شکو کی علامت ہے, ریاست کے وقار کی علامت ہے. آپ کہتے ہیں اس میں سبز رنگ ہے, سفید رنگ ہے, تو وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے سفید رنگ, تو یہ بھی گویا ایک علامت ہے.
بالکل صحیح,
ظاہر بات ہے کہ اقلیتیں تو سفید رنگ میں کہیں نہیں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کہ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے, ہمارے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں اور ان کا بھی اس ملک پر اتنا ہی حق ہے, وہ بھی اس کے شہری ہیں, تو اپنے جھنڈے میں بھی ان کی علامت کے طور پر ایک حصہ سفید رکھا ہے. یہ چیزیں, یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ ان کی اہمیت کو بعض وقت محسوس نہیں کرتے. تمثیل کا اور علامت کا طریقہ جو ہے یہ نسلاً بعد نسلاً حقائق کو منتقل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے,
اور بڑا قدیم ذریعہ,
قدیم ترین ذریعہ اور بہت مؤثر ذریعہ ہے. اس سے در حقیقت آپ وہ بہت سی چیزیں جن کو الفاظ میں آپ بیان کرنا چاہیں تو تعبیریں نہیں ملیں گی آپ کو, ادا کر دیتے ہیں,
ادا کر دیتے,
اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے.
اچھا جاوید صاحب, میں نے یہ کہا تھا کہ مناسک جو ہیں ان میں سے کون کون سے وہ لازمی جز ہیں جو کہ حج میں ضروری ہیں؟
یہ حج کیا ہے, پہلے اس کے مناسک کا ایک جائزہ لے لیجیے. آپ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ احرام باندھتے ہیں, یہ میقات سے شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو ظاہر بات ہے کہ احرام باندھنا ضروری ہے, احرام کے کچھ آداب میں مقرر کر دیے گئے.
بالکل صحیح,
یعنی آپ کو علم ہے کہ مرد کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے, وہ ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں, ایک چادر نیچے باندھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. ظاہر بات ہے کہ یہ بھی حج کا ترانہ ہے, مقرر کر دیا گیا ہے, حج کا یہی ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے, یہ اس کا لازمی حصہ ہے.
بالکل صحیح,
میں نے عرض کیا تھا کہ احرام کے کچھ آداب ہیں, مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگائیں گے آپ, جوئے تک نہیں ماریں گے آپ, میل کچال کو اس طرح دور نہیں کریں گے جس طرح محلات میں آپ دور کرتے ہیں آپ, کوئی بال نہیں اپنا کاٹیں گے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بھی گویا ایک نوعیت کا علامتی اظہار ہے, جس کا ہم بعد میں ذکر کریں گے کس چیز کا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن یہ بھی اس کے آداب میں شامل ہو گئی. پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور جا کے منا میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں. جب آپ منا میں ڈیرے ڈالتے ہیں تو اگلے دن آپ کو عرفات کے لیے روانہ ہونا ہوتا ہے. عرفات میں آپ پہنچتے ہیں, پھر وہاں مغرب تک قیام کرتے ہیں, اور وہاں سے پھر آپ کو مزدلفہ آنا ہوتا ہے.
جی جاوید صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ سے یہ جانیں گے کہ حج کے اندر وہ کون سے لازمی مناسک ہیں جو کہ ضروری ہیں, جسے ادا کرنا ضروری ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, لازمی مناسک کون سے ہیں حج کے؟
آپ جب حج کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ احرام باندھتے ہیں. احرام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو سلے رن سلے کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوں. احرام کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں تو اس میں آپ فلاں فلاں نوعیت کے کام نہیں کر سکتے, مثال کے طور پر آپ شکار نہیں کر سکتے, مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگا سکتے, تو اس طرح کے کچھ آداب ہیں جو اس کے بتا دیے گئے ہیں. یہ احرام میقات سے باندھا جاتا ہے, یعنی کچھ مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں, وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یہ حج کا ترانہ ہے, یہی ایک ذکر ہے جو حج کے لیے مقرر کیا گیا ہے.
بالکل,
اس کے بعد آپ منا میں جا کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں, رات وہاں قیام کرتے ہیں, صبح آپ عرفات جاتے ہیں, عرفات کے میدان میں آپ وقوف کرتے ہیں, آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پھر مزدلفہ آتے ہیں, مغرب اور عشاء ملا کے وہاں پڑھتے ہیں, مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں, پھر وہاں آپ فجر سے پہلے روانہ ہو جاتے ہیں, آپ منا میں واپس آتے ہیں, وہاں آ کے آپ سکونوں پر کنکر مارتے ہیں جو شیطان کی علامت کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ قربانی کرتے ہیں, آپ احرام کھول دیتے ہیں, اس کے بعد آپ پھر بیت اللہ آتے ہیں, وہاں آ کے طواف کرتے ہیں جس پر حج کی تکمیل ہو جاتی ہے, پھر جا کے منا میں دو دن تک قیام کر لیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو حج کہا جاتا ہے, یعنی یہ حج کے مناسک ہیں, اور یہ سب ادا کرنے چاہیے, پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے چاہیے. اس کو اتمام حج سے قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے,
ٹھیک ہے,
اور یہ تعبیر خود بتا رہی ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں ضروری ہیں.
ٹھیک, اب ان میں سے اگر ہم فردن فردن جائزہ لیں, جیسے آپ نے احرام باندھنے کی بات کی, پھر منا, پھر مزدلفہ, عرفات, ان کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرمائے, اس کا کوئی سمبولک جو اظہار جیسے آپ فرما رہے تھے, ہر ایک کے پیچھے کوئی اس طرح سے چیز.
یہ دیکھیے نا کہ جب کوئی میدان جنگ میں اترتا ہے, کسی کی آواز پر لبیک کے آپ کو وطن نے آواز دی, آپ کو قوم نے آواز دی, تو آپ پھر میدان میں اترے گے نا. تو اب ذرا اس تصور کو پس منظر میں رکھیے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ اس جنگ کے لیے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں پروردگار، میں حاضر ہوں، آپ نے بلایا ہے تو میں اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں شیطان کے خلاف ہی جد و جہد کروں گا. یہ کہتے ہیں آپ ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ گویا آپ نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا، آپ ایک مجاہد بن گئے، آپ نے دنیا کے علائق سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے.
ٹھیک ہے،
آپ انسرا لباس پہن لیتے ہیں، قاتی نام لباس پہن لیتی ہیں، پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ معبد میں حاضر ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو معبد میں حاضر ہوتے ہیں، اگر اس کے لیے نہیں نکلے تو سیدھے منا میں چلے جاتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے،
منا میں جا کے وہ آپ پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. ایسی فوج اکٹھی ہوتی ہے، جب آپ کو جنگ کرنا ہوتی ہے تو کوئی جگہ مقرر کر دی جاتی ہے جہاں پہ آپ پہلے جمع ہوتے ہیں، تو آپ وہاں. اب موجودہ زمانے کا تصور نہ کیجیے جس میں باقاعدہ اسٹینڈنگ آرمیز ہے، یعنی آپ اس زمانے کا ذرا تصور کیجیے کہ جس میں لوگوں کو بلایا جاتا تھا کہ آئیے، وہ کہیں جمع ہو
کر نکلتا تھا.
تو منا گویا ایک جگہ ہے کہ جہاں پر سب لوگ جو مجاہدین ہیں، جو شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے، وہ جمع ہو گئے. اس کے بعد اب اگر خدا کے لیے جنگ کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، میدان میں جائیں گے. تو اب اگر ان سب لوگوں کو کہا جائے کہ بیت اللہ میں آئیں تو بیت اللہ میں یہ آ نہیں سکیں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی. تو معبد کے قائم مقام کی حیثیت عرفات کو دے دی گئی.
اوکے،
آپ وہاں جائیں، وہاں آپ جا کے وقوف کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اب ہم شیطان کے مقابلے میں نکلنے والے ہیں، تو پروردگار تو ہماری مدد کر. پھر آپ آ کے مزدلفہ میں پڑاؤ کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے
بالکل،
یعنی فوج جب اصل منزل کی طرف یا میدان جنگ کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے پڑاؤ بھی کرتی ہے اگر رات آ گئی ہے، اس کو گویا اس میں ادا کر دیا گیا ہے. وہاں آپ کھلے آسمان کے نیچے وقت گزارتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، ایک مختصر سا وقوف وہاں بھی ہوتا ہے مشعر حرام کے پاس.
ٹھیک ہے،
تو وہاں سے آپ دعا کرنے کے بعد اس میدان میں آ جاتے ہیں جہاں پہ شیطان اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے. پھر آگے آپ شیطان کے اوپر کنکر مارتے ہیں، وہ آپ جنگ شروع ہوگی. کنکر علامت ہے، جس طرح پرانے زمانے میں عام طور پہ جنگیں کی جاتی تھیں تو اس کی علامت ہے. تلوار تو آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑا، نہیں، ایک علامتی اظہار ہے. تو آپ چھوٹے چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور اس طرح سے گویا شیطان پر لعنت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر قربانی ہوتی.
ٹھیک ہے،
اب قربانی کیا چیز ہے؟ یہ گویا آپ نے خدا کی راہ میں قربان ہونا تھا، آپ نے اپنے آپ کو خدا کی نظر کرنا تھا. جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ جان دیتے ہیں تو اس کے فدیے کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر، یا اس کی علامت کے طور پر آپ قربانی کرتے ہیں کہ پروردگار، علامتوں میں تبدیل کرنا نا اس چیز کو.
جی جی جی،
تو وہ نظر کی علامت ہے، میں نے اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دی.
ٹھیک،
میں گھر سے نکل آیا، میں دنیا کے علائق سے ہاتھ اٹھا چکا ہوں اور خدا کی راہ میں، یعنی کنکر مار کے اب جنگ میں شریک ہوئے. اگر مجھے جان بھی دینی پڑی تو اس کی علامتی اظہار کی حیثیت قربانی کی ہے. یہ سب جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اصل معبد میں حاضر ہوتے ہیں،
طواف زیارہ جسے ہم کہتے ہیں،
طواف زیارہ، اصل معبد میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں آ کے طواف کرتے ہیں، اور یہ گویا حج کی تکلیف ہے.
ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جاوید صاحب، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ناظرین، مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جاوید صاحب. اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور، جب میں نے انٹرو میں بتایا تھا، انٹرو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہر صاحب ایمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہو. اب ایک شخص ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے لیکن اس نے کبھی توجہ نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ بیت اللہ کی زیارت نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. اس کی روشنی میں ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا.
یہی بات یہ ہے کہ یہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا منتہائی کمال ہے. یعنی خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی جتنی علامتیں ہیں، نماز ہم روزانہ ادا کرتے ہیں، دن میں پانچ وقت ادا کرتے ہیں، نوافل بھی اگر اللہ توفیق دے پڑھتے ہیں، روزے سال میں ایک بار رکھتے ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک بار ادا کرتے ہیں یا پیداوار کی زکوٰۃ وقتاً فوقتاً ادا کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ تو ہمارے روزمرہ معمولات کا ایک طرح سے حصہ بن جاتی ہے.
بالکل،
لیکن یہ غیر معمولی عبادت، یہ گویا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا منتہائی کمال ہے. یعنی رکوع سے، سجود سے، مال خرچ کرنے سے آگے بڑھ کے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. جہاد اور جنگ کو سمبلائز کیا گیا نا،
بالکل،
شیطان کے مقابلے میں. تو یہ بڑی غیر معمولی عبادت. اب اگر کسی مسلمان کو مسلمان ہوتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، اس کا مطلب یہ دین کی حقیقت، خدا کے ساتھ تعلق، خدا کی سچی معرفت اسی سے محروم ہے. تو اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ادا کیا.
ٹھیک،
یعنی یہ بتایا ہے کہ پھر وہ مسلمان کیا ہے اگر اس کے دل میں یہ تمنا ہی نہیں ہے کہ اس کے پروردگار نے اسے بلایا ہے. یعنی یہ خدا کی طرف سے ایک صدا ہے جو اسلام لاتے ہی آپ کے لیے بلند ہو جاتی ہے. یہ جو صدا ہے کہ آؤ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہو، میرے لشکر میں آ کر شامل ہو، تو یہ تو صدا تو بلند ہو گئی. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ کی ماں نے آپ کو آواز دے دی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پوری کوشش کریں گے نا کہ جلد سے جلد فارغ ہو کر پہنچ جائیں. لیکن اگر آپ کو کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوا تو پھر یہی کہا جائے گا کہ اب آپ کا بیٹا ہونا نہ ہونا برابر ہے،
برابر
یہی صورتحال یہاں ہے کہ خدا کی صدا تو بلند ہو چکی، اذان دی جا چکی، آپ کو بلایا جا چکا، آپ نے ابھی تک لب بیک نہیں کہی، کیوں نہیں کہی، کیا وجہ ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کی پرواہی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، تو یہ بے پرواہی ہے کہ جس بے پرواہی کے بعد آپ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان جو ہے جس طرح اس تمنا میں جیتا ہے کہ مجھے خدا کی راہ میں جہاد کا موقع ملے تو میں اپنی جان قربان کروں، جب آپ کو موقع ملے اولین فرصت میں استطاعت ہو تو آپ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہی۔
ٹھیک، یہ جب ہم احرام کا ذکر آپ فرما رہے تھے، آپ نے اس کی کچھ آداب بتائے، قرآن مجید جو ہے وہ صفائی کی، طہارت کی بڑی وہ کرتا ہے، ایڈوکیسی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، تو یہ احرام کی حالت میں کیوں نہیں ہے ایسا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجاہد بن گئے ہیں، آپ جہاد کے لیے اتر رہے ہیں، اس میں تو یہ سب ہونا ہے، تو اس ساری کیفیت کو آپ پر طاری کرنا، آپ کے شعور میں اس کو زندہ کیا جا رہا ہے، آپ تیار ہو جائیں کہ اگر کبھی شیطان کے خلاف اس جنگ کے لیے آپ کو باقاعدہ اترنا پڑا،
جی جی،
اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگ جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل چیز ہے نا، تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں آپ کو خاک آلود بھی ہونا پڑے گا، وہاں آپ کو زمین پر بھی سونا پڑے گا، زمین پر بھی سونا پڑے گا، وہاں گرد و غبار میں بھی آپ اٹ جائیں گے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں اگر بلا لیا گیا تو پھر نکلیں گے۔
ٹھیک، جیسے سب پاکستان سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان وہ ایک اصطلاح سنتے ہیں کہ ہم حج تمتو پہ جا رہے ہیں، تو یہ حج تمتو کیا ہے یا اور دوسری قسم کے کوئی حج ہوتے ہیں؟
دیکھیے، حج حج ہے اور عمرہ عمرہ، یعنی دو چیزیں ہیں نا، آپ حج تو مخصوص ایام میں کرتے ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن عمرہ آپ کسی وقت کر سکتے ہیں، ویسے تو اس کے لیے رجب کا مہینہ مقرر کیا گیا تھا تاکہ ایک مہینہ حرام رہے اور لوگ اطمینان سے آ سکیں، لیکن عمرہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، حج کے ایام مقرر ہیں، وہ تو آپ ان خاص ایام میں وہاں جائیں گے تبھی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اب چاہوں اور اٹھ کے حج کرنے کے لیے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ بات ایک سنت کے طور پر قائم کی گئی کہ لوگ عمرے کا سفر الگ کریں، حج کا سفر الگ کریں،
ٹھیک ہے،
یعنی یہ دو عظیم عبادتیں ہیں، آپ کو عمرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ الگ سفر کیجیے، اور حج کرنے کا شوق ہے تو الگ سفر کیجیے۔ اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے، جو مقامی لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی مشکل کی چیز ہے، چنانچہ ان کو یہ رعایت دی بھی نہیں گئی۔
ٹھیک ہے،
جو لوگ باہر سے آتے ہیں جن کو آفاقی کہتے ہیں، ایک تو مقامی لوگ ہیں ایک باہر سے آنے والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر سکتے ہیں۔
اچھا،
یعنی پہلے جا کے عمرہ کر لیں اور احرام کھول دیں، اور اس کے بعد جب حج کے ایام آئیں تو پھر حج کا احرام باندھیں اور پھر حج کر لیں۔ اس کو لوگوں نے ایک اصطلاح میں بیان کر دیا کہ یہ حج تمتع ہے، کیونکہ اس کے لیے قرآن میں لفظ یہ استعمال ہوا تھا کہ من تمتع بالعمرت الی الحج، یعنی اس نے عمرے کا فائدہ اٹھایا حج کا زمانہ آنے تک، تو یہ جو تعبیر تھی اس میں تمتع کا جو لفظ فائدہ اٹھایا جس کے معنی ہے وہ استعمال ہوا، اس سے لوگوں نے حج تمتع کی ایک اصطلاح بنا لی، ورنہ حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے، اور حج اور عمرے کو ایک سفر میں جب آپ جمع کرتے ہیں اور پھر آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں، اس کے لیے یہ تعبیر ہے۔
تو اس کے اندر کوئی شرط ہے کہ جب آپ یہ ایک ہی سفر میں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس فائدے کے عوض میں کوئی چیز آپ پیش کرنی ہوتی ہے؟
اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ کو اپنے اوپر ایک جرمانہ عائد کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہ آپ ایک قربانی کریں گے، اور اگر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ 10 روزے رکھیں گے، ان میں سے 3 روزے وہاں رکھے جائیں گے اور 7 وہاں سے آ کے رکھیں گے۔
ٹھیک، اچھا کچھ ٹیکنیکل جو سوالات اس کے اندر ہیں، جیسے ایک شخص ہے جس نے اپنا جو لازمی جو حج ہے وہ ادا کر لیا ہے، لیکن وہ صاحب استطاعت ہے، وہ متفرق حج کر سکتا ہے، 2-3-4 حج کر سکتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ اہم کیا ہے، وہ دوسرا یا تیسرا حج کرے یا وہ کسی مستحق کی مدد کر دے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی کو حج پر بھیج دے، یہ زیادہ بہتر ہے؟
اس کا تعلق ہر شخص کے حالات سے اور اس کے وقت کے حالات سے بھی۔ میں حج کرنے کا شوق رکھتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کچھ سامان سفر بھی تیار کیا ہوا ہے، معلوم ہے ملک میں زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، میرے ہمسائے میں کوئی بڑی مشکل پیش آ گئی، میں نکلنے کے قریب تھا تو کسی غریب آدمی کو ضرورت میرے سامنے آ گئی، تو ظاہر بات ہے پھر انسانی ضروریات کو اس موقع پر ترجیح دینی چاہیے۔
ٹھیک ہے،
میں تو یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب آپ انسانی ضروریات کو ترجیح دیں گے تو اللہ آپ کو حج کا اجر دے گا۔ تو یہ اصل میں ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے کہ اس کو فوری فیصلہ اگر کرنا پڑتا ہے ترجیحات میں تو بنیادیں کیا ہونی چاہیے، کہ ایسے ہی نا کہ میں نماز کی نیت باندھی کھڑا ہو گیا، محروم سامنے ایک بچہ ڈوبنے والا ہے، اس وقت کس چیز کی ترجیح ہے،
اس کو بچائیں گے
مکمل کروں گا یا میں بچے کو بچاؤں گا؟
بچے کو بچاؤں گا،
اس کے بعد میں پھر نماز اپنی مکمل کر لوں گا۔ تو عبادات کیونکہ علامتی اظہار ہیں تو پھر مؤخر ہو جاتی ہیں جب حقیقی چیزیں سامنے آ جائیں، ان دونوں میں جب تقابل ہوتا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے, جس کا لحاظ رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ اس کے بارے میں کوئی عمومی قانون ہم نہیں بنا سکتے, اس کا فیصلہ ہر فرد اپنے حالات کے لحاظ سے کرتا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بیداری ضرور دینی چاہیے, یہ شعور ضرور دینا چاہیے کہ جس وقت حقیقی چیز سامنے آ جائے تو علامتی چیز موقع کر دی جائے.
ٹھیک ہے. اچھا ایک ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ کسی شخص کی بیٹی ہے جو جوان ہو گئی ہے, شادی کے قابل ہے, مگر اس کے پاس اپنی جمع پونجی ہے, اب وہ چاہے تو اس کی شادی کر دے, چاہے تو حج کر لے, اس نے حج نہیں کیا, تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حج پہ جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے, اسے اپنی بیٹی کا نکاح پہلے کرنا چاہیے, بعد میں حج ادا کرنا چاہیے. یہ آپ کی طرف سوال چھوڑے جا رہا ہوں, چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی جاوید صاحب,
اس کا تعلق بھی آدمی کے حالات سے. وہ اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں حج کراؤں گا, ابھی کوئی ایسی جلدی کی بات نہیں ہے, اسباب پیدا ہو جائیں گے, شادی کا اہتمام بھی کر لوں گا, چلا جائے گا. اگر محسوس کرتا ہے کہ نہیں میرے لیے تو یہ ممکن نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے کہ بیٹی کو گھر سے اٹھانا ایک ذمہ داری ہے, ایک حقیقی چیز ہے, اس کو اسے ترجیح دینی چاہیے. ایسے تمام موقعوں میں اصل میں فرد اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرے. اس میں جو قانونی طریقہ بعض اوقات اختیار کیا جاتا ہے, یا ترجیحات میں یا آپ یا کوئی فقیر قائم کر دیتا ہے, اس کے نتیجے میں دین کی روح مجروح ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے کہ جب ان کے سامنے اس طرح کا کراس روڈ آ جائے, کوئی دورہا آ جائے جہاں انہیں یا ایک طرف جانا ہے یا دوسری طرف جانا ہے, تو اس میں ممکن اصولوں پر فیصلہ کرنا. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حقیقی انسانی ضروریات یہ لازماً مقدم ہو جاتی ہیں, اور یہ اس جذبے سے مقدم ہوتی ہیں کہ پروردگار یہ تیرے بندوں کی ضرورت سامنے آ رہی ہے, میں اس کو ادا کر رہا ہوں, تو مجھے توفیق دے کہ اس کے بعد میں تیری بارگاہ میں بھی حاضر ہوں.
ٹھیک. جاوید صاحب, سورہ بقرہ میں ہے کہ جب تم حج کا سفر کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اس میں فضل سے کیا مراد ہے؟
یہ قرآن مجید میں معاشی جدوجہد کی تعبیر ہے. قرآن مجید معاشی جدوجہد میں فضل, خیر, یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. مال کے بارے میں صوفیانہ مذاہب کا تصور تو یہ ہے کہ یہ کوئی حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے, مایا کا جال ہے, آپ اس میں پھنس جائیں گے. لیکن قرآن مجید کی تعبیر یہ نہیں ہے. اس نے دنیا میں بھیجا ہے آپ کو, یعنی آپ کے پروردگار نے, آپ کے مالک نے, تو یہاں آپ کو معاشی جدوجہد بھی کرنی ہے. اب معاشی جدوجہد کے لیے آپ بعض وقت سفر کرتے ہیں, آپ کے سامنے کچھ کاروباری مقاصد ہوتے ہیں, آپ تجارت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو آپ اگر حج کے لیے نکلے ہیں تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ضمناً آپ یہ کام نہیں کریں, اصلا تو آپ حجی کے لیے نکلے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے کہ وہ صوفیانہ تصورات کے تحت یہ ممکن تھا کہ آپ یہ خیال کرتے کہ میں چونکہ عبادت کے لیے نکلا ہوں, حرم میں جا رہا ہوں, حج جیسی عبادت کے لیے نکلا ہوں, اس میں کہیں کاروبار کی کوئی علائش میرے اوپر نہ آ جائے. اس کی اس وجہ سے وضاحت کر دی گئی کہ اس میں کوئی حرج کی بات.
جی بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہم نے آج حج سے متعلق جو بنیادی جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.